فاتحہ کی التماس تمام ارواح مومنین مومنات، ہم سب کے اپنے مرحومین، بانیان درس کے مرحومین اور اس مدرسے کی بنیاد میں جن جن افراد کا حصہ ہے ان کے مرحومین اور تمام شہداء سب کو شامل کر کے سورہ مبارکہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والمغضوب علیہم والضالین. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے اوپر. مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من اول ظلمهم الى قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابه العظیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ایک موضوع جس کے بارے میں کل تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا، فلسفائی روزہ، جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں. البتہ روحانی فوائد تھا. روزے کے مادی فوائد بھی ہے، جسمانی فوائد بھی ہے، اور عام طور پر اس کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ کہیں اس عبادت کے اندر خلل پیدا نہ ہو. یعنی کوئی شخص ان فوائد کو دیکھ کے روزہ نہ رکھے جو جسمانی ہو. کل عرض کیا تھا کہ جلدی جلدی میں عرض کیا تھا، آج میں اس کو ترتیب دے کے آج ہی اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کل دوسرا موضوع آپ کے سامنے بیان کروں. کل جن موضوعات کی طرف اشارہ ہوا تھا ان میں سے یہ ہے کہ وہ سب کا سب احادیث میں ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس لیے روزہ واجب کیا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر انسان بھوکا اور پیاسا اپنے ارادے سے رہے، تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے اسے نجات مل جائے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ خدا سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے. جو شخص یہاں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کو یہی سزا دوبارہ قیامت میں نہیں مل سکتی ہے. جو شخص یہاں خوف زدہ رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ خوف زدہ نہیں رہتا. یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے یہ دنیا میں بھی خوف زدہ رہے، مرنے کے بعد بھی خوف زدہ ہو. وہ تو خدا یا عادل ہے. جو شخص دنیا کے اندر خوف زدہ ہے، اسے یقین حاصل ہونا چاہیے مرنے کے بعد اسے کوئی خوف نہیں. قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اسی طریقے سے خدا کی رضا کے مطابق جو یہاں بھوکا اور پیاسا رہے گا، یقیناً مرنے کے بعد وہ دوبارہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا. اس نے اپنی سزا کاٹ لی، وہ ایک مرحلے سے گزر گیا. لہذا دنیا کی بھوک اور پیاس قیامت کی بھوک اور پیاس سے نجات کا ایک سامان ہے. یہ ہوا. دوسرا بھی وہی ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ. فرمایا حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس لیے روزہ واجب کیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر موجود غریبوں کی بھوک اور پیاس کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے. اور بات تو وہی ہے، جب غریبوں اور مسکینوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، جب فطرہ دیں گے اور آپ افطاری دیں گے، ان کی غربت کا خیال رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ ایک مہینے کے اندر تو ہم نے غریبوں کو افطاری کے نام پہ یاد رکھا، ایک مہینہ ہو گیا سال کا. اس کے بعد جب مہینہ ختم ہوا تو ہم نے اور ایک مہینے کا انتظام کر لیا، فرض کر لیا کہ ہم نے فطرہ دے دیا، تو باقی دس مہینے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا کہ مسکین اور فقیر کا خیال رکھنا ہے. بات تو وہی ہے، اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ معاشرے کے اندر موجود غریب اور مسکین کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے. احساس کب ہوگا؟ بیان کرنے سے نہیں، سننے سے نہیں، گزرنے سے. ان مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ بھوک کسے کہتے ہیں. جب اسے پتہ چلے گا کہ میں 12, 13, 14 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ بھوکھا رہا تو مجھے اتنی تکلیف ہوگی، تو وہ جن کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا. یہ دو. تیسرا جس کی طرف ذکر کل بھی اشارہ ہوا اور ظاہر ہے بیان چاہتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ علماء صاحب سن چکے ہیں اس لیے بیان کرنا نہیں چاہتا. تیسرا فلسفہ روزہ واجب اس لیے ہے, اللہ نے اس لیے رب روزے کو واجب کیا ہے تاکہ نفس امارہ کمزور ہو جائیں, قوت ارادہ مضبوط ہو جائے. نفس چاہتا ہے کہ کھانا کھائے, آپ کہتے میں نہیں کھاؤں گا, ارادے کو مضبوط کرنا. نفس امارہ چاہتا ہے کہ پانی پی لے, آپ نہیں پیتے ہیں. نفس امارہ کو جو ہمارا دشمن ہے اسے کمزور سے کمزور کر دینا, اور قوت ارادہ جو بہت ہی زیادہ قیمتی شے ہے, جس کا ارادہ مضبوط ہو اس کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوتا. قوت ہاتھ کے اندر نہیں ہوتی ہے, قوت ارادے کے اندر ہوتی ہے. شجاعت ارادے کا نام ہے, جسمانی طاقت کا نام نہیں ہے. کتنے افراد ایسے جسمانی لحاظ سے بالکل ہاتھی کے مانند ہے, بعد میں چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے, لیکن کتنے افراد ایسے ہیں جو کمزور ہے لیکن بہت بڑا شجاع. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرا فلسفہ روزہ عزیزان محترم یہ ہے, نفس امارہ کو شکست دینا, جو ہمارا دشمن ہے اسے کمزور سے کمزور کر دینا, قوت ارادے کو مضبوط سے مضبوط کر دینا. یہ تین ہوں گے. چوتھا جس کے لیے بھی بہت لمبی تقریر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے کہ 11 مہینہ کفران نعمت میں رہا, 1 مہینہ روزہ رکھیں گے تاکہ شکر نعمت کی طرف آ جائے. یعنی 11 مہینہ پانی پیتا رہا, اسے خود بھی پتا نہیں کہ میں نے کتنا پانی پیا, 1 مہینہ پانی نہیں پیئیں گے تاکہ پتا چلے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. 11 مہینہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہا, شکر کا دادوں کی بات, رات کو اگر اس سے پوچھے آپ نے کیا کیا کھایا تو اسے یاد نہیں ہے, 1 مہینہ روزہ رکھیں گے تاکہ پتا چلے کہ خدا کی نعمتوں میں کتنی لذت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کی جو لذت ہے اس کا احساس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تاکہ انعام اور نعمتیں دینے والے خدا کو فراموش نہ کرے. انسان بہت عجیب مخلوقات ہیں, ویسے تو بہترین جاندار ہے لیکن مقام عمل کے اندر بدترین جاندار سے بھی بدتر ہے. مالک کھانا نہ بھی کھلائے, کتا مالک کے دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پہ کبھی نہیں جاتا. یہ کتا ہے, حالانکہ کتا مالک کی شناخت رکھتا ہے, مالک کے تمام بچوں کی شناخت رکھتا ہے. کتا سب کو بھگا دے گا لیکن مالک کو کچھ نہیں کرے گا, سب کو کاٹے گا مالک کے بچوں کو نہیں کاٹے گا. کون؟ کتا. اور اگر ایک دو ٹائم مالک کھانا نہ بھی دے تو ناراض ہو کے ہمسائے کے گھر میں کبھی نہیں جائے گا. یہ کتے کی بات ہے. لیکن انسان عجیب ہے کہ جب خدا کی طرف سے امتحان کے طور پر یا خود اپنے گناہوں کی وجہ سے نعمتیں نہیں ملتی ہے, شکایت کرنا شروع کر دیں گے. جب نعمتیں ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر خدا کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. عجیب مخلوقات ہے. اور یہ مثال تو میں بار بار دیتا ہوں چونکہ مثال میں ہی بہتر سمجھ سکتا ہوں, کہ جب میرا جانور جس کی میں پرورش کرتا ہوں, حالانکہ میں اس کا خالق نہیں ہوں, میں اس کا رازق نہیں, اس کا دیکھ بھال کرتا ہوں, جب میرا جانور جنگل کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کے اچھے اچھے مکان کو چھوڑ کر میرے پرانے گھر کے اندر ہی آئے گا, کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے. تو آج کیا کر رہا تھا, بات طولانی ہو رہی ہے, مختصر ہمارا وقت ہے. فلسفہ روزہ جس کی وجہ سے اللہ روزہ واجب کرتا ہے وہ یہ ہے, اس 1 مہینے کے اندر شکر نعمت کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ خدایا یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جس پانی کو میں وضو کے اندر اتنا ضائع کرتا تھا یہ کتنی بڑی نعمت ہے, جس پانی کو میں غسل کے اندر اتنا ضائع اور برباد کرتا تھا وہ پانی کتنی بڑی نعمت, اس کی لذت کا جو ہے انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے. یہ بھی روزے کا ایک کیا ہے, فلسفہ ہے. چار ہوا. پانچواں جس کی طرف اشارہ نہیں ہوا تھا اور آج بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انسان جس دین کے پابند ہے یعنی دین اسلام, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کا دو حصہ ہے, ایمان و نصفان, ایمان کا دو حصہ ہے, نصف فی صبر و نصف فی شکر. آدھا ایمان یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو صبر کرے, اور آدھا ایمان یہ ہے کہ نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو شکر کا تو ذکر ہوا کہ روزہ انسان کا شکر کا جذبہ بڑھاتا ہے. اور ابھی ہم کو یہ بیان کرنا چاہوں گا مختصر وقت کے اندر, مختصر الفاظ کے اندر, ایمان انسان کے اندر شکر کا جذبہ بڑھاتا ہے جو آدھا ایمان ہے, اور روزہ تو سراسر صبر ہی کا نام ہے کہ بھوک لگتی ہے صبر کرتا ہے, پیاس لگتی ہے صبر کر دیتا ہے. فارس سے اندازہ لگا دیجئے کہ روزہ ایک مکمل ایک عبادت ہے، ہر عبادت کے اندر تکمیل ہے، لیکن روزہ اس لیے سے مکمل عبادت ہے کہ انسان کو کفران نعمت سے نکل کر شکر کا جذبہ بھی روزہ کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اور نہ فقط شکر کا جذبہ بڑھ جاتا ہے بلکہ انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے صابر بن جاتا ہے، صبر بن جاتا ہے، صابر اس کے اندر، صبر کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جو روزہ رکھتا ہے وہ سراسر ایک صبر ہے، بھوک لگتی ہے لیکن صبر کرتا ہے مغرب ہونے تک، پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتا ہے صبر کرتا ہے، سراسر صبر ہے۔ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی آیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، خدا سے طلب مدد کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، نماز تو نماز ہے، صبر کیا ہے؟ صبر اعلی، صبر کا اعلی مزدہ روزہ ہے، سراسر روزہ جو ہے ایک صبر کا نام ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں انسان صبر کرتا ہے، اپنا آپ کو روکتا ہے، لہذا قرآن کریم کی اس آیت کی نصاب کے اندر روزہ آ جاتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو اللہ فرماتا ہے ہم بے حساب اجر دیں گے، چونکہ روزہ صبر کا نام ہے لہذا روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، اور ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، پیچھے جگہ نہیں ہے، پہلے آپ آگے آگے تشریف لائے احمد نہ ہو تو بالکل بالکل تو آگے آگے چاہیے، بالکل نزدیک آ جائیے، اور ایک سلوات بھی پڑھ لیجیے محمد نواز احمد، تو روزہ سراسر صبر کا نام ہے، یہ بھی ایک پانچواں فلسفہ ہے روزے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر چھٹا خطبہ فدق کے اندر بی بی نے جو فلسفہ احکام نماز روزے کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہاں بی بی ارشاد فرماتی ہے والصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ خالص خدا کے لیے بننے کا طریقہ سیکھ سکے۔ ویسے تو نماز کے اندر بھی خدا سے انسان قریب ہو جاتا ہے، حج کے اندر بھی خدا سے قریب ہو جاتا ہے، وہ سب کے سب خدا سے قریب ہونے کے لیے ہے، لیکن جتنا روزے کے ذریعے خدا سے قریب ہوتا ہے نماز کے ذریعے قریب نہیں ہو سکتا ہے، جیسے شاید کہ ایک وجہ تاویل یہ بھی ہو، بی بی کا جملہ ہے اس کا ظاہر ترجمہ تو یہ ہے کہ والصیام اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے تثبیتا، زیادہ محکم کرنے کے لیے، تثبیت کرنے کے لیے، بالکل ثابت کرنے کے لیے، محکم کرنے کے لیے، للاخلاص خلوص کو، اخلاص کو، عمل کی قدر و قیمت نہیں ہے، اخلاص کی قدر و قیمت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رکوع میں کیا دیا ہے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ خلوص سے انگوٹھی دی ہے، وہ اخلاص کی قیمت ہے، انگوٹھے سے زیادہ، انگوٹھی سے زیادہ انگوٹھی کو دینے والے کی قدر و قیمت زیادہ ہے، ویسے بھی حدیث کے اندر آیا ہے نیکی سے زیادہ نیک افراد کی قدر و قیمت زیادہ ہے، کیونکہ نیک افراد ہی نیکی کو انجام دیتا ہے، کر رہا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انگوٹھی کی کیا قیمت ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ خلوص کے ساتھ یہ انگوٹھی دی ہے، آیات اخلاص کی وجہ سے اتری ہے، انگوٹھی کی وجہ سے نہیں اتری، سورہ حل آتا جو ہے وہ روٹی دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ دینے والے کے اخلاص کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا ہے، تو جو عبادت کے اندر جو جان ہے وہ تو اخلاص ہے، ہر عبادت کے اندر جو اصل جو روح ہے جس کے اندر قوت پرواز ہے وہ اخلاص ہے۔ بیوی ارشاد فرماتی ہے روزے کو اللہ نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ کسی بھی عمل کو خالص خدا کرنے کا طریقہ تم سیکھ سکے۔ اچھا شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے، جیسے مثلا ہم جب ہم نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کا ثواب زیادہ ہے، میں آخر وقت میں نماز پڑھتا ہوں میرا ثواب کم ہے، ایک آدمی قضا کرتا ہے تو اس کو تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے صرف سزا سے بچ جاتا ہے، تو دیکھا نماز کے اندر تفاوت ہے، ایک کی قرآت بہترین ہے ایک کی قرآت صحیح نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک کی نماز طولانی ہے دوسرے کی نماز مختصر ہے، اس سے بھی لحاظ سے فرق ہے، کہ ایک عارف کے بارے میں شاید آپ سنیں کہ مشہد کے اندر جب خادم نے دیکھا کہ سبحان رب العظیم پڑھ رہے ہیں انتظار کیا کہ نماز ختم ہو جائے، بعد میں تم آ کر تارے لگا کے چلا گیا، صبح جب آیا تو پتہ چلا نماز کہاں ابھی تک رکوع ختم نہیں ہوا، اس کا پوری رات گزر گئی ابھی رکوع کے اندر موجود ہے، اور برف باری بھی ہوئی ہے پشت کے اوپر برف بھی جم گئی ہے لیکن ابھی بھی سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہے، تو کچھ لوگوں کی نماز تو اس طرح ہے کہ ایک رکوع کے اندر پوری راتیں ختم ہو جاتی ہے، جب صبح پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی طولانی رات کو کس طریقے سے عبادت کے اندر گزاری تو پھر آہ کہہ کے بھیجتے ہیں یہ رات طولانی کہاں ہے، کاش یہ رات قیامت تک طولانی ہوتی تو اچھی طرح عبادت کر سکتے، وہ طولانی رات کو بھی مختصر سمجھتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فرضے کر رہا تھا کسی کی نماز طولانی ہے کسی کی نماز مختصر، کسی کی نماز اول وقت میں ہے کسی کی نماز آخر وقت میں ہے، کوئی حج کر سکتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, کوئی ایک حج کرتا ہے کوئی کئی حج کرتا ہے. ہر عبادت زکوٰۃ کے اندر کوئی زیادہ دیتا ہے کوئی کم دیتا ہے, کسی پر واجب ہی نہیں ہوتا ہے سوائے روزے کے. اگر آپ کا روزہ 16 گھنٹے کا ہے تو میرا روزہ 17 گھنٹے کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. روزے کے اندر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے, جتنا روزہ آپ کا ہے اتنا روزہ. ایک مہینہ پورا شہر رکھتا ہے, میری وہی ایک مہینہ. سب کا روزہ صبح کی اذان سے شروع ہوتا ہے مغرب کی اذان پر ختم ہوتا ہے, میرا روزہ بھی. کسی کا روزہ طولانی کسی کا روزہ مختصر نہیں ہوتا. لیکن یہ دوسرا فرق اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حج کے اندر ارکان بھی پایا جاتا ہے, نماز کے اندر رکوع سجود بھی پایا جاتا ہے جو نظر آنے والی چیز ہے. روزوں کے اندر کوئی چیز انجام دینے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک نیت ہے جس کا علم یا تو آپ کو ہے یا آپ کے خالق کو ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. روزہ ایک نیت ہے, نیت کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے. اس نیت کا علم کس کو ہے, خالق کو ہے یا آپ کو ہے؟ اس کے اندر دکھاوا اصلا ممکن ہی نہیں ہے, ریاکاری کا اصلا احتمال نہیں ہے. نیت کے اندر کہاں سے ریاکاری ہے؟ روایت کے اندر آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, اہل ایمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. چونکہ عمل میں دکھاوا آ سکتا ہے, نیت میں کوئی دکھاوا نہیں آ سکتا ہے. روزہ ایک نیت ہے جس کا علم یا تو بندے کو ہے یا تو خالق کو ہے, کوئی بھی شخص اس نیت کے اندر شریک نہیں ہے. اور کسی کا روزہ بڑا ہے کسی کا روزہ مختصر بھی نہیں ہے, سب ایک جیسا روزہ رکھتے ہیں. ریاکاری کا احتمال کم سے کم ہے باقی عبادت کے مقابلے میں. بیوی ارشاد فرماتی ہے وَالصِّيَامَ, اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تثبیتاً, تاکہ محکم کر سکے اخلاص کو, تاکہ یہی خلوص نماز کے اندر لے کے جائیں, یہی خلوص لے کر حج کے اندر, یہی خلوص لے کے حج و زکات دے دے کہ جو خدا اور بندے کے علاوہ کسی کو علوم نہ ہو. ایسا خلوص پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تم پر روزے کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر واجب کیا ہے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آئے, حدیث قدسی جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الصوم لی, روزہ ہمیشہ میرے لیے ہوتا ہے. روزہ اندر دکھاوا ممکن نہیں ہے. اگر کسی کو روزہ نہیں رکھنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے, نیت ہی نہ کرے. یعنی مطلب ظاہراً روزہ دار بنے اور اندر سے روزہ نہ رکھے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن نماز ہی نہ پڑھے اپنے آپ کو نمازی بنا دے نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان حج کرے لیکن نیت کے اندر خلال ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن حج ہی نہ کرے حاجی بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن روزے کے اندر یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو روزہ دار بھی ثابت کرو اور روزہ بھی نہ رکھے, یہ ممکن ہے. صرف اس عبادت کے اندر ممکن ہے اور کسی کی عبادت کے اندر ممکن نہیں ہے. نیت نہ ہو کر عمل انجام دیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ کلام اللہ آپ کے سامنے یہ کرنا چاہ رہا تھا, یہ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے, خلوص سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص کوئی عبادت خدا کی رضا کے مطابق کرے جس میں صرف خدا کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو, وہ روزہ ہے. اور ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں کہ جو نمازیں روزہ جو بھی نمازیں ہم پر واجب ہے یا جو بھی عبادات واجب ہے, ان میں سے جو سب سے زیادہ خدا سے رابطہ رکھنے والی عبادت روزہ ہے, اس سے زیادہ خدا سے کنیکشن دینے والی عبادت ہمارے پاس کم سے کم نہیں ہے. یعنی جو سب سے زیادہ خدا سے رابطہ رکھنے والی عبادت کیا ہے, روزہ ہے. کیسے؟ مثلا نماز ہے, نماز کے اندر آپ کو کتنا منٹ لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ 5 منٹ, وہ بھی خیالات ادھر سے ادھر ادھر. جیسے نماز شروع خیالات آتا ہے, ادھر سے نماز ختم خیالات ختم. نماز جو 5 منٹ کا ہے اس کے اندر بھی ڈائریکٹ خدا سے مسلسل 5 منٹ بھی رابطہ نہیں رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ باقی نہیں رہتا ہے. ہم کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. میں قصہ سناتا ہوں آپ کو, دستخیب نے اس قصے کو بیان کیا ہے کہ نماز میں ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. کہتا ہے کہ ان کو کسی نے بیان کیا ہے, ان کے والد کا یہ قصہ ہے, یعنی صرف 3 پشتوں میں. کہتا ہے میرے والد نماز پڑھاتے تھے, وہ نماز کے لیے جب آگے کھڑے ہو گئے تو پیچھے ایسا شخص آیا جو دیہات سے آیا تھا, کپڑے پھٹے ہوئے پرانے لباس کے ساتھ آئے اور ہاتھ میں کچھ لے کے آیا اور بالکل پیشمان کے پیچھے, جس کو آپ مکبر جسے کہتے ہیں, اس کی جگہ پیچھے کھڑے ہو گئے. سب مسجد والوں کو برا لگ رہا تھا کہ یہ دیہاتی آدمی ہے, دور سے آیا ہے, اس کے بالکل امام کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. ہو کیونکہ امام کے بالکل پیچھے ہونے سے کنیکشن ٹوٹتا نہیں ہے, دائیں بائیں سے سب کا اتصال ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو گئے, سب کو سب غصے میں تھے کہ اس نے کیا کیا. اب ہٹا تو نہیں سکتے, ہٹا کوئی اور جائے تو نماز ہی باطل ہے. تو نماز شروع ہو گئی. اب مسئلہ وہاں زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے اندر یہ الگ ہوگا یہ امام سے, اور نماز اپنے نے ختم کر لی اور اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد وہیں پر کچھ کھول کے روٹیاں کھانا شروع کر دی. اب وہ کہتا ہے کہ میرے والد تو نماز پڑھ کے چلے گئے. اب جیسے ہی میرے والد کا باہر جانا تھا سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. تم کتنا بدتمیز ہے. سب سے پہلے تو اس جگہ گیا جہاں تجھے جانا نہیں چاہیے تھا, دوسرا یہ کہ تو نے نماز توڑ دی اس کے پیچھے, نماز نہیں پڑھی. تو اس کیا کہتا ہے, حالانکہ دیہات سے آئے ہیں لیکن پہنچے ہوئے افراد ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ میں کس کے پیچھے نماز پڑھتا, پیش امام محراب میں تھا ہی نہیں, اصل امام جماعت محراب میں نہیں تھا تو پھر کون پڑھا رہا تھا نماز. تو کہتے ہیں میں بھی مجھے نہیں معلوم کون نماز پڑھا تھا لیکن امام یہاں محراب میں نہیں تھا. تو آپ امام تو جا چکا ہے گھر پہ. تو لوگوں نے پوچھا پھر کہاں تھا امام, تو انہوں نے کہہ دیا کہ پہلی رکعت میں امام محراب میں تھا, دوسری رکعت کے رکوع میں رکوع کے اندر جیسا ہی امام گیا تو اس کے گھٹنے میں درد ہو گیا. اب گھٹنے میں درد ہوتے ہی اس کا ذہن نماز سے نکل گیا اور امام نے سوچا اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, اب مجھے پیدل آنا صحیح نہیں ہے, مجھے گدھا خریدنا پڑے گا. اس کے بعد دوسری رکعت کے بعد امام محراب میں نہیں تھا, ادھر بازار میں گدھا خرید رہا تھا, گدھا دیکھ رہا تھا کون سا گدھا بہتر ہے تاکہ اس پر سوار ہو کے میں یہاں نماز کے لیے آ سکوں. تو ہماری نماز میں گدھے امام کا ان کی نماز کا یہ حال ہے ہماری نماز بھی سے کہ ہمارا جسم مسجد کے اندر ہے اور خود ہم پتہ نہیں کہاں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, کیا کیا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. موضوع کہاں ہے, ہمارا موضوع یہاں پہ تھا عزیزان محترم, نماز کے اندر اگرچہ ہم پانچ منٹ دس منٹ نماز میں ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کنیکشن رابطہ خدا سے مستقل نہیں ہوتا. حج کے اندر بھی ایک دو دن ہوتا ہے لیکن ایک دو دن کے بعد پھر احرام اتر جاتا ہے, مستقل خدا سے رابطے میں نہیں رہتا سوائے روزے کے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے صبح کی اذان ہوتے ہی آپ کا ایک رابطہ اندر سے خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے. اس کے بعد آپ سوتے ہیں روحانی تعلق ہے خدا سے کہ میں روزہ دار ہوں اور سو رہا ہوں. آپ دفتر کے اندر کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ روحانی رابطہ خدا سے ہے چونکہ آپ روزے سے ہیں. آپ راستہ چلتے ہیں اور آپ کا رشتہ خدا سے موجود ہے کیونکہ آپ عبادت کے اندر مصروف ہے. پورا ایک مہینے تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہتے ہیں آپ روزے کی وجہ سے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیشہ نیت زبان کے اوپر ہو, زبان تو صرف حج کی نیت کے علاوہ باقی زبان پہ لانا بہتر بھی نہیں ہے. روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر خدا سے زیادہ انسان رابطے میں رہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آیا کہ انسان روزہ دار ہوتا ہے جب روزہ رکھتا ہے تو صبح کے اذان کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے, جب سوتا ہے تو اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے, میں روزے سے ہوں, میں عبادت میں ہوں. یعنی سو بھی رہا ہے رابطہ خدا سے ہے, روحانی رابطہ خدا سے ہے. نماز کے اندر تو ممکن نہیں ہے کہ میری نماز بھی چلتی رہے اور میں سو جاؤں, ممکن نہیں. اور اسی طریقے سے جب دفتر کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں, یعنی میں عبادت کے اندر مصروف ہوں. راستہ چلتے چلتے وقت بھی ہر وقت, یعنی جو بھی انسان کام یا پڑھ رہے ہیں, جو بھی انسان کام انجام دیتا ہے لیکن ذہن تو کہتا ہے, روح تو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی عبادت کے اندر اس وقت کیا ہوں, مصروف ہوں. تو روزہ وہ عبادت ہے جو بندے کو زیادہ سے زیادہ خدا سے رابطے میں رکھتا ہے. قبولیت روزے کے لیے اور ایک سوال پڑھ لیجیے, محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, نوم کم بھی عبادت, انفاق کم بھی تسبیح, یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر تمہارا جو سانس لینا بھی ہے عبادت تسبیح ہے. وہ نوم کم بھی عبادت, اس ماہ کے اندر سو جانا بھی عبادت ہے, سو جائے تو بھی عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں سونا ہی عبادت ہے اور کوئی عبادت نہیں ہے, نہیں جناب, روزے کے اندر سونا ہی عبادت نہیں ہے, سونا بھی عبادت ہے. باقی دعائیں پڑھے تو بہت زیادہ ثواب جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تو روزے کا ایک فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سے, اسی وجہ سے امام نے کیا ارشاد فرمایا, السلام علیکم, یہ دعائے ودا ہے البتہ چوتھے امام, السلام علیکم یا شہر اللہ الاعظم و یا عید اولیائہ, اے خدا کا سب سے بڑا مہینہ تم پر سلام ہو, اے وہ جو اولیاء کے لیے عید کے مانند ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد عید ہے لیکن امام فرماتے ہیں نہیں, رمضان کا ہر ایک لمحہ اولیاء الہی کے لیے عید ہے. اولیاء الہی اور ہم میں ایک فرق ہے, اولیاء الہی اس دن کو زیادہ عید کے طور پر مناتے ہیں جس کے اندر روحانی غذا زیادہ ملے, اور اولیاء الہی کو ماہ رمضان کے اندر روحانی غذا کس طریقے سے زیادہ ملتی ہے, جس میں سانس لینا بھی تسبیح سونا بھی عبادت ہو, اس جیسی عبادت کا کوئی اولیاء کے لیے موقع نہیں ملتا. اور ایک جملے کے اندر امام فرماتے ہیں, اے اللہ کا مہینہ تم پر سلام ہو کہ تو نے میرے سخت دل کو کتنا نرم کر کے رکھ دیا. یہ اس مہینے کی وجہ سے, وہ پہلے تو روزے کا فلسفہ بیان کر رہا تھا, ابھی میں رمضان کی طرف آیا. وہ روزہ جس کا فلسفہ, تو آپ سال میں کبھی بھی روزہ رکھے تو وہ سارے 9-10 فلسفے جو میں نے اشارہ کیا وہ سب اس میں ہے. لیکن اس ماہ رمضان کا روزہ خود مہینے کی الگ ایک فضیلت ہے, اس کی طرف ابھی میں آیا ہوں, اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. السلام علیکم یا شہر اللہ العظم, اے اللہ کا سب سے بڑا مہینہ تم پر سلام ہو. ویا عید اولیائہ, اے اولیاء خدا کی عید تم پر سلام ہو. اولیاء الہی اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم عام انسان کو جب رات آتی ہے تو وحشت اور دہشت ہوتی ہے, جب دن آتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اولیاء الہی بالکل الٹ ہیں, جب دن آتے ہیں تو وحشت زدہ ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا پڑے گا. رات آتی ہے خوش ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ خدا سے ملاقات ہوگی. رات کی رات تاریکی میں خدا سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں وہ لوگ, رات کو زیادہ پسند کرتے ہیں دن کے مقابلے میں. دن میں تو بالکل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, سہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا ہے. رات کو خالص سمجھ, جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ دن میں رزق تلاش کرو, رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. رازق کو رات تلاش کرو, پھر صبح کے بعد رزق تلاش کرو. یہ طریقہ ہے خدا سے ملاقات کا, جو اصل وقت ہے وہ رات ہے. ماہ مبارک رمضان اس لحاظ سے جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اے اللہ کے مہینے اس پر خدا سلام ہو کہ تو تمام اولیاء الہی کے لیے عید کے مان, تمہارا ہر ایک لمحہ عید کے مانا ہے. ایک آیت پڑھنا ایک قرآن ختم کرنے کے برابر سوال, اولیاء الہی کے لیے تو عید ہے ہمارے. ایک اشخاص کو افطاری دینا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب, اولیاء الہی خوش ہو جاتے, یہ تو ہمارے لیے عید کے مانند ہے. ایک رات ہزاروں مہینے کے برابر نہیں, ہزار مہینے سے افضل, اولیاء الہی خوش ہو جاتے اس سے. ایک نیکی کو انجام دینے کا, ایک واجب کو انجام دینا 70 واجب کو باقی مہینے میں انجام دینے کے برابر ثواب, اولیاء الہی بہت فائدے میں ہوتے, وہ خوش ہو جاتے ہیں. ایک مستحب نماز کو انجام دینا باقی مہینے میں واجب ادا کرنے کے برابر ثواب, اولیاء الہی خوش ہو جاتے ہیں. اولیاء الہی کے لیے ماہ رمضان ایک ایک لمحہ ایک عید کے مانند ہے, وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ موقع دوبارہ حاصل نہیں ہوگا. اور ایک جملہ بھی آپ کا سامنے بیان کروں, امام فرماتے ہیں السلام علیکم, اے اللہ کے مہینے تم پر سلام ہو. ما اطولک للمجرمین, گناہگاروں کے لیے تو کتنا طولانی ثابت ہوتا ہے. یعنی ماہ رمضان ایک میزان بھی ہے. امام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کو طولانی سمجھتا ہے سمجھو گناہگار ہے, روحانی لحاظ سے بیمار اور مریض ہے. وہ شخص اپنی دوا سے آشنا نہیں ہے. ما اطولک للمجرمین, گناہگاروں کے لیے تو کتنا طولانی ہے, اور اہل ایمان کے لیے تو کتنا ہیبت ناک ہے, تمہاری عظمت ان کے دل میں کتنی زیادہ ہے. تمہارا مبارک رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میزان قرار دیا ہے کہ دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, خود اپنے آپ سے پوچھ. بہت چیزیں ہیں جو احادیث کے اندر بتا دیا ہے کہ بہت چیزیں ہیں جو باہر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اندر جا کے دیکھیں. مثلا محبت کے بارے میں ہے کہ اگر مجھے شک ہو کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے, آپ مجھے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, معصوم فرمائے بالکل آسان. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم قرضہ لے کے اس سے مدد مانگ کے ہم آزما دیں گے تب پتہ چلے گا یہ مجھ سے محبت کرتے یا نہیں. امام فرمائے نہیں, اس سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پلٹ کے اپنے اندر دیکھو, جتنی محبت دوسرے کے لیے تمہارے دل میں ہے اتنی محبت وہاں ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے میں گناہگار ہوں یا عاصی ہوں یا ثوابکار ہوں کہاں پتہ چلے گا؟ امام جملے کے اندر کیا فرماتے ہیں, مات والا کل مجرمین, جو جرم کرنے والے انسان کے لیے تو کتنا طولانی ثابت ہو جاتا ہے. چونکہ ماہ مبارک رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے, ایک جملہ کی تشریح بھی ہو جائے تفصیل بھی ہو جائے. امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرمایا, لا تقل جاء رمضان ولا ذهب رمضان ولا حاز رمضان, لأن رمضان اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. امام ارشاد فرمایا یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا یہ رمضان ہے, یہ نہیں بولو. کہا کیوں؟ لأن رمضان اسم من اسماء الله تعالى, جس طریقے سے رحمان الرحیم خدا کا ایک نام ہے, رمضان بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ماہ رمضان یعنی ماہ خدا, رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. خدا آنا جانا اور خدا کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. لہذا بل تقل شہر رمضان, بلکہ جب بھی کہ کہنا ہے تو کہہ دو رمضان کا مہینہ آیا, رمضان کا مہینہ ختم ہوا, یہ رمضان کا مہینہ آیا. لفظ مہینہ لائے بغیر رمضان تنہا یہ آیا جایا کا لفظ استعمال نہ کرو. یہ ہمارے امام نے ارشاد فرمایا, رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور جو چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ خدا اپنے سے منسوب کرتا ہے. یہ ہم بھی یہی کرتے گھر کے اندر. ہاں آپ کے الحمدللہ تین چار بیٹے ہیں, خدا سب کو سلامت رکھے. جس بچے کو آپ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے, حالانکہ دوسرا بھی آپ کے بیٹے ہیں. یہ میرا بیٹا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اسی طریقے سے ماہ رمضان کو اللہ اپنا مہینہ اس لیے کہتے ہیں نا, باقی گیارہ مہینے کے مقابلے میں خدا کو زیادہ پسند ہے. دنیا کی کائنات کی ہر جگہ خدا کی ہے, لیکن خانہ خدا کو کعبہ کو بیت اللہ خدا کا گھر کہتے ہیں. کیوں؟ خدا اس کو زیادہ چاہتا ہے, اس وجہ سے اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. تو عزیزان محترم, ماہ مبارک رمضان ایک بہت بابرکت مہینہ ہے, اس میں شک و شبہ نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کسی کو کہہ دے کہ سورج بہت زیادہ روشن ہے. سب کو پتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اس سے بھی کہیں زیادہ روشن ہے, جو کہتے ہیں کہ سورج جو ہے روشن ہے, پورا دین روشن ہے. خدا رحمت کرے, ہمارے عالم دین گزرے ہیں جن کے اثرات بہت زیادہ ہیں ہمارے علاقے کے اندر. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ہماری طرح نہیں تھا کہ بولتے چلے جائیں اور آپ کا ذہن کہاں ہے, آپ خیالات کہاں ہیں, سوئے ہوئے. جیسے بولتا چلا جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سن رہے ہیں, کتنے تک میری آواز آ رہی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. ان کا ایک طریقہ انداز یہ تھا کہ لوگوں سے پوچھتے تھے, فلان نام لے کے بتاؤ, آپ اس کا سوال کا جواب دے دو, آپ اس کا سوال کا جواب دے دو. تو ظاہر ہے کہ لوگ اس میں شریک ہو جاتے تھے. تو ان میں سے ایک سوال انہوں نے ممبر سے کیا, وہ سوال یہ تھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ سے دین اگر ضائع ہو جائے, دین گم ہو جائے تو کتنی تلاش کرو گے, کس حد تک تلاش کرو گے. ایک آدمی کے نام لے کے بولتا تھا, تم بتاؤ. اب وہ بیچارہ سوچ سوچ کے بولتا تھا اس طریقے سے تلاش کروں گا, جیسے کہ ہمارے علاقے میں ہو تو بولوں گے کہ ہمارے بہترین قیمتی گھوڑا غائب ہو گیا ہو. آپ یہاں کس طرح کہ ایسا تلاش کروں گا جس طریقے سے میری گاڑی گم ہو گئی. مثلا گاڑی گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کس سرگرمی سے تلاش کریں گے آپ؟ یہاں جائیں گے, ادھر جائیں گے, کوشش کریں گے, ہاں وہاں رپورٹ درج کریں گے, وہاں جائیں گے, کوشش لگا دیں گے, جتنا ہو سکے گاڑی کو واپس لانے کی آپ کوشش کریں گے بے شک. پھر یہ سوال دوسرے سے کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں اتنا تلاش کروں گا, اس طرح تلاش کروں گا جیسا گاڑی گم ہو گئے تو نہیں, بیٹا گم ہو گیا تو کرتے. خدا نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو کتنا پریشان ہو کے تلاش کرے گا. تیسرا کہتا تھا ایسا تلاش کروں گا جیسا جس چیز کا ماں باپ گم ہو جائے شہر میں. تو کتنی سرگرمی دکھاتے ہیں, کتنی کوشش کریں گے, کتنا پریشان ہوگا. اگر دین ہمارے ہاتھ سے چلا جائے, دین ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے تو اسی طریقے سے تلاش کروں گا. وہاں کا ظاہر اپنے اپنے جوابات دیتے تھے, اس کے بعد خود فرماتے تھے بالکل درست. دین کو ماں باپ کے برابر, اولاد کے برابر, گاڑی کے برابر اہمیت دینا تو دور کی بات. اگر دین کو ایک سوئی کے برابر اگر آپ اہمیت دے, دین تمہارے ہاتھ سے کبھی جا ہی نہیں سکتا. ایک معمولی اہمیت بھی دے, کبھی بھی آپ کے دین آپ کے ہاتھ سے نہیں جا سکتا. کون دیتا ہوگا ماں باپ کے برابر دین کو اہمیت؟ سورج سے زیادہ دین روشن ہے. سورج اتنا روشن نہیں ہے جتنا دین روشن ہے. دین کا آئین بہت زیادہ روشن ہے. اگر آج کراچی کے اندر ایک پیغام پہنچانا ہو, اگر آپ ریڈیو بھی استعمال کریں, ٹیلی ویژن پر بھی, ہر جگہ آپ پٹی بھی چلا دیں, اخبار میں بھی دے دیں, نیٹ پہ بھی لگا دیں, اگر کئی دن بھی یہ پیغام چلائے تو شہر کراچی میں بہت سارے آدمی ایسے ملیں گے جو بولے گا ہم نے تو وہ پیغام نہیں سنا, ہم نے تو وہ پیغام جو ہے وہ نہیں پڑھا, ہم نے تو وہ پیغام کسی سے نہیں سنا. یعنی ایک پیغام کو ایک شہر کے اندر اتنے وسائل کے باوجود بھی ایک پیغام ایک شہر کے اندر پہنچانا آج بھی مشکل ہے, جبکہ اس زمانے کے اندر جو وسائل نہیں تھا, یہ پورا دین ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف جگہوں پر پہنچنا, حالانکہ ایک پیغام نہیں تھا, پورا ایک مکمل دین ہر جگہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کم روشن ہے, سورج اس کے سورج سے زیادہ دین کے اندر روشن پائی جاتی ہے. نور ہے, یہ نور ہے, تبھی تو یہ پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچ جاتا ہے, دریاؤں کو عبور کر کے پہنچ جاتا ہے. اور یہ جو روشنی کا جو رفتار ہے, روشنی جو ہے چلنے کی جو رفتار ہے, اس سے کہیں زیادہ دین کی روشنی اس سے بھی زیادہ تیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو. اور ایک سلوات پڑھ لیجیے, محمد و آل محمد. ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, ان غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس اسکول کے اندر کبھی چھٹی نہیں کرتا، اگر چھٹی کرتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن مدرسے کے اندر چھٹی کرے تو مجھے اتنی اذیت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ابھی سے سمجھاتا ہوں کہ دنیا مقدم ہے، دین بعد میں. اور اگر اسکول کے اندر بلاوا ہو تو ہم چلے جاتے ہیں، فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر مدرسے میں اگر کوئی بلاوا آ جائے کون جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جائیں گے، بیٹے کو بھی نہیں بھیجیں گے اصلاً. یعنی ہم بیٹے کو زبان سے تو نہیں بتاتے، اولاد کو زبان سے تو نہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا کہ دنیا بعد میں ہے، دین پہلے ہے، دین کو بچاؤ پھر دنیا ہے. اگر دین بچے ہوئے دین دنیا مل جائے تو پھر وہ فائدہ ہے، اگر دین ہی تباہ ہو جائے پوری دنیا بھی مل جائے تو پھر وہ فائدہ تو نہیں، وہ تو نقصان ہے. سرمایہ بچ کے فائدہ ہو تو فائدہ ہے، سرمایہ ہی ڈوب جائے تو فائدہ نہیں اصل. تو عملاً ہم جو ہے وہ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں عملاً، زبان سے نہیں. وہ تو کوئی زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہیں گے، جیسے میں کہتا ہوں کہ بیٹے کو ہم اپنی اولاد کو ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تعلیم جو اسکول کے اندر پڑھتے ہیں جس سے تمہیں دنیا حاصل کرنے، اگرچہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے ہوتے ہیں، دین دنیا دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن میں عام عمومی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے دنیا حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ٹائم ملے تو پھر مسجد جانا ہے، پھر ٹائم ملے تو پھر مدرسہ جانا ہے. تو یہ ایک دو دن کی بات تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو 15-20 سال تک ہم بچے کو یہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ 15-20 سال کے بعد جب لڑکا کام پہ لگ جاتا ہے تو وہ یہی ذہن میں رکھتا ہے کہ ابھی کام کرنے کا وقت ہے، جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر عبادت کی طرف آنے کا وقت ہے. تو اس کا ذیل نتیجہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ بچے کو بھی یہ سمجھانا ہے بیٹا دین مقدم ہے، اگر دین محفوظ ہے اس کے بعد دنیا حاصل ہو جائے تو فائدہ ہے، لیکن اگر دین ہی حاصل نہیں ہے تو دنیا حاصل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عملاً ہم کچھ اور کرتے ہیں. اس طریقے سے خاص طور پر قرآن کے بارے میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو جو 4-5 سال کے بچے ہیں اسکول سے پہلے، نہیں وہ تو اسکول کے اندر دیر کرے، اسکول سے پہلے اگر ایک اچھے قاری سے اگر آپ قاعدہ پڑھا دیں، صرف الفبا پڑھا دیں، تو پھر آپ کا بیٹا الفبا کو صحیح طریقے سے، چونکہ ابھی سیکھ رہا ہے، زبان ان کی چلنا شروع ہو گئی ہے، تو حروف تہجی صحیح طریقے سے ایک اچھے قاری سے سیکھیں گے تو بعد میں اسکول بھی بھیجیں گے تو بھی اس کی زبان پھر خراب نہیں ہوگی. لیکن آپ اسکول کے اندر جا کے ڈال دیتے وہاں پہ، ہاں بالکل کم تنخواہ والی چند ہاں ملیانی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ، وہ زبان کو بگاڑ دے، بچے کی زبان کو بگاڑ دے، یعنی حروف تہجی جو اردو کے اسی لحاظ اس کو یاد کرا دے، زبان کو بگاڑ دے، پھر 7-8 سال نماز واجب ہونے کے بعد آہستہ جب قرآن کی طرف، زبان پہلے ہی بگڑ چکی ہے، اب وہ کہاں سے معجزہ میں طور پر صحیح کریں گے. یعنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، حالانکہ بڑا کام نہیں ہے. یہ کیا فرق پڑتا ہے آپ کا بیٹا اسکول میں جا کے الفبا پڑھے یا گھر کے اندر کسی اچھے قاری سے پڑھے؟ اچھے قاری سے پڑھیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی، دعائیں صحیح ہو جائے گی، اچھی قرآن ہو جائے گی. اور لیکن اگر اسکول کے اندر جا کے سیکھیں گے تو یہ سب کا سب خراب ہو جائے گا، بعد میں صحیح کرنا چاہے تو بھی صحیح نہیں ہوگا، پھر قرآن کے اندر غیر حاضری، قرآن مقابلے کے اندر غیر حاضری، اچھے قاری نہ بننے، مختلف اسباب جو ہے ظاہر ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ جب دیوار جو ہے شروع کے اندر اگر اس کے اندر ٹیرا ہو تو وہاں تو کم نظر آتا، ابو جانے کے بعد پھر جب نظر آتا، بنیاد جو ہے وہ صحیح ہو تو اوپر جو ہے وہ خرابی پیدا نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بہت زیادہ زحمت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے خدایا تیری مدد کے بغیر تو نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنے دل پہ قابو کر سکتے ہیں، نہ اپنے ارادے پر، ہم تو بہت زیادہ کمزور اور ناتوان ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا اس مہینے کے اندر صحیح معنی میں عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، شب قدر کے اندر تیری رضا کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. خدایا بحق محمد و آل محمد اس ماہ کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما دے، حاضرین کے جملہ حاجات شرعیہ کو روا فرما دے. خدایا جب بھی دل درد نہیں ہوتا ہے تو علاج کے لیے ہم کربلا جاتے ہیں، کربلا وہ درمانگاہ ہے جہاں ہر سخت دل کو نرم کرتا ہے، کربلا وہ عظیم مقام ہے جہاں پر وہ آنکھیں جو گناہ کی وجہ سے گناہوں پر رونے سے انکار کرتی ہو، وہاں کا ذکر سن کر وہ آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتی ہیں. جب آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسان پر، اس بندے پر رحم آتا ہے. دنیا کے اندر رویا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے جو روتا ہوا سر جھکاتا ہوا خدا کی بارگاہ میں آئیں گے. جناب ابو ذر سے پوچھا خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری کا منظر کیا ہوگا؟ کہا بہت آسان، جا کے بادشاہ کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. کچھ دیر کے بعد کچھ افراد کو لایا جائے گا اس ارادے سے کہ ان کو انعام دینا ہے, انہوں نے کوئی کام انجام دیا ہے ان کو انعام دینا ہے. اب دیکھنا کہ جس کو انعام کے لیے بادشاہ نے بلایا ہے وہ کتنا خوش ہو کے آئے گا, کیسا بہترین لباس پہن کے آئے گا, کتنا خوشی خوشی وہ بادشاہ کے لیے بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوگا, سر بلند کر کے آئے گا. قیامت کے دن جو افراد نیک افراد ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, سر بلند ہو کے جائیں گے, وہ انعام دینے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. اور اگر تو یہ دیکھنا چاہے کہ گناہگار کس طریقے سے آئیں, اسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے دیکھنا کہ اگر کوئی شخص کوئی قتل کر کے کوئی جرم کر کے بھاگ گیا ہو اس کو اسیر کر کے جب بادشاہ کے سامنے پیش کرے تو کیسا سر جھکا کے آئے گا, کتنا روتا ہوا بادشاہ کے پاس آئے گا, کتنا شرمندہ ہو کر بادشاہ کے پاس آئے گا. دنیا کے اندر گناہ کرنے والا بھی جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اسی طریقے سے سر جھکائے ہوئے روتا ہوا, ایسا جیسا بھاگا ہوا تھا ابھی ابھی پکڑ کے لایا ہے, اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. وہ جناب ابو ذر کا واقعہ ہے, لیکن خدا کتنا قریب ہے. بس کچھ افراد کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو رو رہا ہوگا اپنے گناہوں کو دیکھ کر, آنسو بہا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کو دیکھ کر, سر جھکائے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے. ان کو روتا ہوا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا, چھوڑ دو اس گناہگار کو جنت کی طرف جانے دو, جب دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتا تھا تو میں اس پر رحم کر رہا تھا, آج تو روتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے, میں اسے معاف کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے. اس حسین کے صدقے میں جس کی وجہ سے خور کو خور بنا دیا خدا, اسی حسین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہم سب کو یوسف زہرا کا دیدار نور عطا فرما دے, ہم سب کو امام علیہ السلام کے مخلص انصار میں شامل فرما دے. سورہ فاتحہ کے تمام تمام ارواح مرحومین کے لیے, ہمارے اپنے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے, اور اس مدرسے کی بنیاد میں اس میں جو خدمات انجام دیتے ہیں ان تمام کے مرحومین کو شامل کر کے شہدا کو بھی سورہ مبارک کے فاتحہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.